الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرة کی 36 اور 37 نمبر آئے. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ آیات پڑھی تھی اور اس کے متعلق ذکر کیا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے متقین کے گروہ کا ذکر کرنے کے بعد پہلے رکوع کے اندر ان دو آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا. اللہ رب العزت کے سامنے انسانیت کے اندر، انسانوں کے اندر تین گروہ ہیں. ایک مومنین متقین جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں. ایک کافر جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، اس طرح سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہ جو درمیان میں ہے، جو بظاہر مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا کسی بھی درجے میں، اس کو منافق کہتے ہیں. تو سورہ بقرہ کا شروع جو ہے انہی دو تین گروہ سے ہوتا ہے. متقین کا تذکرہ پہلے رکوع میں، ان دو آیات کے اندر کافروں کا تذکرہ ایک خاص انداز میں، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ شروع ہوگا اگلی آیات کے اندر. تو کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ وہ یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیوں نہیں ایمان لانا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے قلب پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص کو ایک ڈیوٹی دی جائے اور پھر اس کو کہہ دیا جائے تمہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اب اس میسج کا کوئی مطلب ہوتا ہے کہ مجھے ڈیوٹی بھی دی گئی ہے کام کرو اور کہا جا رہا ہے کہ جو کام کرو گے وہ پورا نہیں ہوگا، تو پھر خبر کیوں دی جا رہی ہے یا ڈیوٹی کیوں دی گئی؟ تو یہ کچھ کوشچن یہاں ارائز ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور بھیجا اس لیے کہ ان کو خبردار کرو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور پھر کہہ دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کہیں گے تو باریں گے نہیں آپ کے بعد. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی بار بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ تسلی ہے، مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہ کریں، ڈیڈیکیشن میں کمی لے آئیں، کسی طرح سے اپنی محنت میں کمی لے آئیں، نہیں، کرنا ویسے ہی ہے. لیکن یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے رزلٹس ویسے نہ آئیں جیسے آنے چاہیے یا آپ کی جیسے ایکسپیکٹیشن ہے، اس وقت سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ رزلٹس آئیں جو آپ لانا چاہ رہے ہیں. مطلب کہ سب ایمان لے آئیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ مانیں گے آپ کی بات لیکن نہیں بھی مانیں گے. آپ کو سر آنکھوں میں بٹھانے والے لوگ بھی ہوں گے لیکن آپ کو پتھر مارنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ چلے گا، یہ تسلی دی جا رہی. لیکن یہاں پہ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف یہ منسوخ کر رہے ہیں کہ میں نے وہ روکا ہوا ہے اس لیے وہ نہیں آپ کی بات مانیں گے، تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نہ ماننے والوں کا کیا قصور؟ نہ یعنی کہ وہ نہیں مان رہے کیونکہ اللہ نے روک دیا. جب اللہ ہی نے روک دیا تو اب ان کا کیا قصور؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو سخت عذاب ہوگا. تو سخت عذاب سے وہ گزریں گے کیونکہ نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں نے روکے وہ نہیں مانیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ روک دیں اور پھر سزا بھی دیں تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. یہ ہے تقدیر کا مسئلہ. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو شروع کیا تھا اور شروع کرتے ہوئے چند احادیث ذکر کی تھیں کہ یہ تقدیر کا کانسیپٹ ہے کیا، احادیث کے اندر بھی تو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی نے صحابی سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ تقدیر کے متعلق مجھے کچھ کنفیوژن ہیں، سر جان ہیں، تو آپ مجھے ذرا کلیئر کر دیں. تو انہوں نے کچھ آنسر کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر سب لوگوں کا عذاب دے دے تو وہ ظالم نہیں ہے، اور سب کو رحمت سے معاف کر دے تو یہ وہ کر سکتا ہے، اور تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں لائے گا تو بے شک وہ جو مرضی کرے، وہ خود پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور اس چیز کو انہوں نے کئی صحابی سے پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا، یہ والا، یعنی تقدیر پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ایمان کا حصہ ہے قدر خیرہ و شرہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے اچھی یا بری تقدیر. پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جو ہم علاج کے مختلف طریقے کرتے ہیں تو کیا یہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، وہ تقدیر بیماری والی ختم ہو جاتی ہے یا بدل جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ بھی تقدیر کی وجہ سے ہے، تمہارا علاج بھی تقدیر کی وجہ سے. یہ آنسر کیا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جنت و جہنم کا لکھا جا چکا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا کہ پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی عمل و کوشش نہیں کرتے، کہ جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، تو پھر سارے آرام، یعنی اس کا انتظار کرتے ہیں اس فیصلے کا. تو کہا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، تمہیں اس توفیق کی اس چیز کی ملے گی جس جو تمہارا ٹھکانہ ہے. اگر تم جنتی ہو تمہیں جنت والے کاموں کی توفیق ملے گی، اگر تم جہنمی ہو تمہیں جہنم والے کاموں کی توفیق ملے گی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے. کوئی شخص ناقابل اور ناکارا ہے، ڈل مائنڈڈ ہے، وہ بھی تقدیر سے ہے، اور کوئی بہت شارپ ہے، قابل و ہوشیار ہے، وہ بھی تقدیر سے. ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک ملتی ہے ترمذی شریف کی، کہ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے، اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے تھے تقدیر. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ناراض ہوئے اس چیز پہ، اور منع فرمایا کہ ڈسکشن، یعنی کہ پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اس نازک مسئلے پہ بحث کرتی تھی، بحث و مباحثہ کرتی تھی، اس لیے امتیں ہلاک ہوئیں، تو تم ایسا نہ کرو. لیکن یہ بات میں ذکر کر رہی تھی، ایک ہوتا ہے سمجھنا، جیسے صحابی پچھلی حدیث گزری پہلے، کہ صحاب ایک شخص نے صحابہ سے کوشچن کیا کہ میری اس خلجان کو دور کریں، میری کشمکش کو دور کریں، انہوں نے آنسر کیا. تو سمجھنے میں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اصل ہے کہ ڈسکشن کے اینڈ پہ اگر سمجھنا ہے تو پھر کیا کریں؟ آبویسلی پھر بھی ایمان لانا. سمجھ یہ تو نہیں کہ سمجھ نہیں آئی تو ایمان چھوڑ دینا ہے، ایمان تو پھر بھی لے کے آنا ہے. تو یہ بات کی کہ ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پہ ہے. تو یہ بھی ذکر کر دیا کہ تمام کی تقدیریں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، یعنی 50,000 سال پہلے انسان کو پیدا کرنے سے تقدیر لکھ دی گئی تھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب 40 روز، جب 4 مہینے کا ایک بچہ ہو جاتا ہے، تو پھر فرشتہ آتا ہے، اس کی عمر کا لکھ دیتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، وہ نیک وقت ہے یا بد وقت ہے وہ لکھ دیتا ہے. یہ سب لکھنے کے بعد اس پہ روح ڈال دی جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی کہ یہ سارا ہے سینیریو، یہ سارا ہے کنسیپٹ. اب اس جو بظاہر ایک الجھی ہوئی چیز کو سلجھائے کیسے انسان، بظاہر اس الجھی ہوئی چیز کو کیسے سلجھائے، اس کا سرا کہاں ہے اس کا؟ تو اس کا سرا دیکھنے کے لیے پھر ہم کوشش کریں گے آج، اور اگر آج بات مکمل نہ ہوئی تو اگلی بار بھی، کہ اس چیز کا کم از کم اسٹریم لائن ہو جائے چیز، پھر سمجھ میں آ جانا مکمل طور پہ یہ نہ آ جانا یہ ایک علیحدہ بات، لیکن کم از کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں اس چیز کو چار حصوں میں ڈسکس کروں گا، اور چار حصوں میں ڈسکس کرنے کے بعد اس کو پھر مرج کر دیں گے، یعنی کہ چار علیحدہ علیحدہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جو کہ انٹر لنکڈ ہوں گی آپس میں، پھر آخر میں ان سب کو مرج کر دیں گے تو پھر ایک کانسیپٹ بنے گا، اور پھر احادیث کی طرف لوٹیں گے کہ وہ بات کیا سمجھ میں آ رہی. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ کہ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اور اس کو میں نے اس طرح کہا تھا کہ وہ پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اس کی صفات یکتا ہیں، یعنی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہے اور انسان کی مرضی بھی ہے، ان دونوں کا آپس میں یہ کہاں لائق کرتے. تیسری چیز کہ جبر اور اختیار کا مسئلہ کیا ہے، ہم مجبور ہیں دنیا کے اندر یا ہمارا کوئی اختیار بھی ہے؟ مطلب کہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ وہ جہنم میں جانا ہے انہوں نے، تو وہ مجبور ہیں یا ان کا کوئی اختیار بھی تھا؟ اور چوتھی چیز جو ہے کہ یہ ایسے فیصلے اللہ تعالیٰ کیسے اور کیوں کرتے ہیں، مطلب کیا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس شخص کو جنت میں ڈالنا ہے، اس کو اپاہج بنانا ہے، اس کو شارپ مائنڈڈ بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کیسے اور کیوں کرتے ہیں، تو یہ چار ہیڈنگز کے اندر ہم بات کریں گے، اور پھر اس کو انشاءاللہ اس کو مرج کریں گے. تو پہلی بات یہ جس کو پچھلی بار شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، صفات اس کی جگتا ہے، سبحان اللہ، جو ہم کہتے ہیں کہ ہر برائی، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ایک لمیٹیشن ہے، ایک حدیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات آزاد. وہ کسی بھی حوالے سے، وہ علم میں حد ہو، وہ کسی ڈسیزن میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی حد ہو، یعنی ہماری حدود ہوتی ہیں، ہم ہر ڈسیزن لیتے ہوئے قید ہوتے ہیں. میرا ایکسپیرینس اتنا ہے، میں نے اس سے مشورہ کیا، اس نے یہ کہا، اس سے مشورہ کیا، اس نے وہ کہا، یہ کچھ حدوں کے اندر ہم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر حد سے پاک. اس چیز کو سمجھنا، یہ سمجھ میں آ جائے، جو کہ کئی بار مشکل ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو کنسپچلائز کرنا ایک ایسی چیز کے متعلق جو ہر حد سے پاک. جب تو یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں کنسپچلائز کر رہا ہوں ایسی ذات کا کہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حد سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے. اب کئی بار چونکہ حدوں والا انسان، خامی والا انسان، لمیٹڈ انسان اس چیز کو کنسپچلائز پوری طرح نہیں کر سکتا، تو وہ کئی بار اس کو سمجھ نہیں آتی بات. یہ بات پچھلی بار کی تھی کہ ایک تقدیر کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان ٹائم اور سپیس میں لائک کرتا ہے. مطلب کیا کہ میں ایک سپیس کو آکوپائی کرتا ہوں، میں ایک ٹائم کے اندر ہوں، یعنی کہ یہ ہم ٹائم کو کے اندر پر میں، یعنی اس وقت موجود ہوں، نہ میں اس سے پہلے تو تھا، اس کے بعد ہوں گا یا نہیں ہوگا، لیکن ایٹ دا مومنٹ میں اس وقت ہوں، پاس میں گزر چکا ہے، فیوچر ابھی آنا ہے، میں پریزنٹ میں ہوں، میں نے ٹائم کو آکوپائی کیا ہوا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے آزاد ہے، نہ وہ سپیس کو آکوپائی کرتا ہے، نہ وہ ٹائم کو، یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ اس چیز چار دیواری کے اندر ہے. خانہ کعبہ صرف ایک سمبل ہے کہ جہاں اس کے انوارات آتے ہیں، میں چار دیواری کے اندر اس کو نہیں قید کر سکتا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور وہ ٹائم سے بھی آزاد ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ ماضی میں تھا یا حال میں ہے یا مستقبل میں، وہ ہر وقت ہے. اب یہ چیز انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہو جس کے لیے ٹائم کوئی چیز ہی نہ ہو. اور کئی بار یہ نہ سمجھ نہیں آنے کی وجہ سے تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. اور اس کی اگزامپل میں نے یہ دی تھی کہ جس طرح میں ٹائم کی ڈویژن کرتا ہوں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، تو اس میں دو چیزیں جو ہیں مجھے پتہ ہیں، حال بھی اور ماضی بھی، یعنی ماضی جو میں रिसेंट पास्ट में गुजारा है वो मुझे याद है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अगर मेमोरी सही है वो याद होता है। फ्यूचर का मुझे नहीं पता। लेट्स हम सब इस चीज को डिसाइड करें कल हम क्या करेंगे। हम अपनी प्रिडिक्शंस, अपने इरादे, अपनी अपनी सोच लिख देंगे, लेकिन मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि मैं ये कल करूंगा, हर सूरत करूंगा। मैं इसीलिए कहता हूँ इंशा अल्लाह, कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं कर लूंगा, वरना मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। और कहा सिखाया कि कहो, क्योंकि तुम कोई श्योरिटी दे ही नहीं सकते। और ये हम जितने साल हमारी जिंदगी के गुजर गए, हम सैकड़ों मिसालें दे सकते हैं, जब हमने चाहा कुछ हुआ कुछ। तो कल का मैं जामिन नहीं हूं, कल का मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, इरादा होगा। अब ये शख्स यानी कि इंसान, अब इसको कहा जाए अपने पास्ट को लिखो, रिसेंट पास्ट को, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की बात को लिखो, वो लिख देगा, कोई इशू नहीं, मैं लिख देता हूँ। अब इसे को कल का लिखो तो उस पर श्योरिटी नहीं, ये बात। अब अगर हम एक ऐसी जात को कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं कि जो किस टाइम से जात है, जिसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही चीज है, अब उसको अगर कहा जाए कि 2 दिन बाद क्या, 2 साल बाद क्या, 20,000 50,000 साल बाद की बात लिखो, वो उसके लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए 2 दिन पहले की बात, उस साफ नजर आ रहा है कि ये होगा। और इसकी एग्जाम्पल मैंने इस तरह दी थी कि ये दुनिया में भी होता है, कि कई बार इंसानों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स बिल्डिंग के ऊपर खड़ा, उसकी विजन बहुत बड़ी है, एक बिल्कुल नीचे खड़ा, उसको सामने दीवार नजर आ रही है, उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला की रात ऐसी है, उसको दूर दूर का हर चीज का पता है, टाइम के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी। और हम नीचे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हम तो एक लिमिटेड हल्के के अंदर है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार ये बात समझ नहीं आती, तो इसको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये समझ ले कि टाइम अल्लाह ताला के लिए नहीं है। जिस समय पास्ट को लिख सकते हो, वो फ्यूचर को 100% श्योरिटी के साथ, उसके उससे ज्यादा यकीन के साथ लिख सकता है, जिस यकीन के साथ अपने पास्ट को लिख सकता है। ये उसका इल्म है, इसको इल्म गैब कहते हैं, कि अल्लाह ताला का इल्म है उसके लिए ये कोई चीज नहीं है। उसके इल्म में हर चीज है, हर चीज, हर जगह, हर तरह की उसके इल्म में। मैं एरिया के हिसाब से कहूं, मैं कहूं कि उसे दुनिया के दूसरे कोने का भी पता है, उसे जन्नत का भी पता है, उसे जहन्नम का भी पता है, उसे मेरे पैदा होने से पहले आलम अरवाह का भी पता है, मेरे मरने के बाद क्या होगा उसे उसका भी पता है, उसे तो हर चीज का पता है। तभी तो उसे रब और खुदा और अल्लाह कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी एक और एग्जाम्पल मैंने दी थी कि लेट्स सपोज ये एक टेबल पड़ी है, तो मैं यहां बैठा हूं, मुझे पूरी एक ही एट ग्लांस वो नजर आ रही है पूरी एक वक्त में। अब कोई शख्स बाहर खड़ा हो, उसके आगे विजन थोड़ी नैरो हो, और उसको कोने वाला हिस्सा नजर आ रहा है, टेबल तो पूरी है, अल्लाह ताला का एट ग्लांस पूरा टाइम नजर आ रहा है कि ये होगा, ये है, मुझे सिर्फ हाल का पता है कि ये है, या मैं सिर्फ पास का पता, तो ये मेरी खामी है ना, चीज तो वैसे ही मौजूद है। तो पहली चीज ये यकीन बैठ जाए कि अल्लाह ताला को पता है। अगर ये समझ में आ गई, तो ये समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि पहले कैसे लिखी जा सकती है बात। तो अल्लाह ताला को क्योंकि पता था ये होगा, अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये इंसान पैदा होगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, ये करेगा, और फिर वो फिर जन्नत या जहन्नुम में चला जाएगा, और वो लिख दिया गया कि ये होगा। अब जब ये लिख दिया गया, वो महफूज है, तो अब मैं इसको 2 तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, 2 रेफरेंस। मैं कह दूं कि जो कुछ होना था वो अल्लाह ताला ने लिख दिया, ये पहले रेफरेंस, यानी 2 एंड। मैं इस एंड पे खड़ा होकर बात करूं कि जो कुछ होना था वो अल्लाह ताला ने लिख दिया, बिल्कुल ठीक बात है। मैं अब दूसरे एंड पे आता हूं कि जो अल्लाह ताला ने वहां लिखा वही हो रहा है, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल एक ही बात के 2 रुख है। जो होना था वो लिखा है, जो लिखा है वही हो रहा है, क्योंकि दोनों में कोई कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके इल्म में कोई ऐब नहीं है। तो जो होना था वो लिखा है, जो लिखा है वही हो रहा है। तो चंद रवायात में, कुरान पाक में, हदीस में इस रेफरेंस से बात कर दी जाती है कि जो होना था वो अल्लाह ने लिख दिया, जैसे 50,000 साल पहले लिख दिया गया, और कहीं भी ये कह दिया गया जो कर रहे हो वो लिखा हुआ है, तो दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात, इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लें। एक जो टीचिंग फील्ड से हैं उनको ये एक्सपीरियंस है कि वो सारा साल बच्चों को पढ़ाते हैं। अब सारा साल पढ़ाने के बाद एग्जाम लेट्स सपोज पास हो, करीब हो, अब टीचर से कहा जाए कि आप जब प्रिडिक्ट करें कि इनमें से कौन से बच्चा टॉप करेगा, कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा बच्चा फेल होगा, वो प्रिडिक्शन अपनी लिखे और लिख के महफूज कर ले। एग्जाम हो रिजल्ट हो, वैसे रिजल्ट आ जाए ऑलमोस्ट। अब वो प्रिडिक्शन उसने लिखी थी, अब बच्चों को पता चल गया प्रिडिक्शन मेरे टीचर ने लिखी थी, वो टीचर के पास आ रहा, टीचर आपने क्यों प्रिडिक्ट किया, आपने प्रिडिक्ट ना करते तो मैं पास हो जाता, आप प्रिडिक्ट ना करते तो मैं टॉप कर जाता। हर अक्ल वाले रखने वाले से कहेगा इसका से क्या ताल, वो तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर प्रिडिक्शन कर रहा था, उसके लिखने से थोड़ी कुछ हुआ है, उसके लिखने से पास फेल थोड़ी हुआ है, वो तो उनकी हालत को देख के उसने प्रिडिक्ट कर दिया। इसी तरह ये समझ लेना चाहिए, ये थोड़ी आगे बात बढ़ा रहा हूं, कि जब पहले लिखा जा रहा था तो हमारी प्रिडिक्शन होती है, अल्लाह ताला का यकीन है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई एरर नहीं। तो जब लिखा जा रहा था तो अल्लाह ताला को पता था इसने ये करना है, और जो कुछ कर रहा है उसका वो जिम्मेदार खुद, वो अल्लाह ताला को ये नहीं ब्लेम कर सकता, अल्लाह हमने क्यों लिखा था, मैंने क्या दिया। ये एक एस्पेक्ट है, मैंने बताया कि ये अलहदा अलहदा बयान करके फिर मर्ज करेंगे। तो मैं नहीं ब्लेम कर सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि अल्लाह ताला आपने क्यों पहले लिख दिया, मैं तो अगर आप ना लिखते मैं करता भी ना, नहीं अल्लाह ताला ने लिखा वो जो मैं करूंगा, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिखा अल्लाह ने पहले इल्म की बेसिस पे, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार खुद हूं, क्योंकि जो मैंने करना था अल्लाह ताला ने वो लिखा है, और जो लिखा है वो मैं कर रहा हूं। अब थोड़ी बात समझ में आनी चाहिए कि मैं जिम्मेदार खुद हूं, लेकिन इल्म की बेसिस पे पहले लिखा गया। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये जो कर रहा हूं पहले लिखा गया था तो बात ठीक है, लेकिन इसकी मैं जो कर रहा हूं उसका ब्लेम अल्लाह पे नहीं दे सकता कि आपने क्यों लिखा। उसी स्टूडेंट की तरह कि जो फेल होके कहे कि आप ना लिखते तो मैं फेल ना होता, नहीं, लिखने से फेल होने का क्या ताल्लुक, लिखा है इल्म की बेसिस पे, फेल हुआ हूं, फेल वो बच्चा हुआ है अपनी नालायकी की बेसिस।
इट्स नॉट प्री डेस्टेंड, इट इज प्री रिटन।
जी
मतलब ये इन दो टर्म से जो है बहुत, इट्स नॉट प्री डेस्टेंड,
जी
इट इज प्री रिटन।
सॉरी इंटरव्यू, आप जो एग्जांपल दिए हो ये है कि ये तो प्रेडिक्शन है ना एक इंसान की, ये अल्लाह ताला की
नहीं हुई, मैंने जिक्र किया ना कि हमारी प्रेडिक्शन है, समझाने के लिए बात, अल्लाह ताला की प्रेडिक्शन तो नहीं है, यकीन है।
अब मैं तो मतलब ये तो अल्लाह ताला की यकीन, मुझे यकीन है कि ये चीज उसने
जी, वो आगे कॉन्सेप्ट चलेगा तो वो समझ में आएगी, इसलिए मैं कह रही फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में से मैं ये एलेबरेट कर रहा हूँ कि पहले कैसे लिखा जा सकता है, और जब लिखा गया है तो वो कैसे हो रहा है। एक ही बात है, लिखा इल्म की बेसिस पे क्या है, और जो हो रहा है उसको पहले लिखा गया। मैं यहाँ खड़े होकर कहूँ कि जो लिखा है जो होना था वो लिख दिया, या मैं यहाँ खड़ा होकर कहूँ कि जो लिखा गया वो हो रहा है, ये एक ही बात है। फिर जहां तक अभी बात है, अभी अगले स्टेप्स आने हैं जो आपके सवाल आता है। अब दूसरी बात पे जाते हैं, और वो ये है कि अल्लाह ताला और इंसान की मर्जी, तो शायद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो अब इससे इसको लेंगे, अब वो पार्ट हमने छोड़ दिया फिलहाल, गो के इंटरलिंक होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल इस पर फोकस करो कि एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और एक इंसान की मर्जी। अल्लाह ताला ने इंसान को भी एक विल दी है, एक मर्जी दी है, और इंसान उस विल को यूज कर सकता है और करता है। अब इस पर डिफरेंस क्या है, अल्लाह ताला की मर्जी इंसान की मर्जी। अब इसको समझने के लिए कि एक एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक कमरा हो, इसमें एक बच्चा खेल रहा हो, बाप बैठा हो। अब यहाँ पे कोई इंसान एंटर हो और पूछे बाप से कि बच्चा आपकी मर्जी से खेल रहा है, तो कहे तो हाँ मेरी मर्जी से खेल रहा है, मैं चाहता हूँ खेल। अब कोई पूछे आप बच्चा अपनी मर्जी से खेल रहा है, हाँ वो अपनी मर्जी से खेल रहा है। अब जहाँ पे भी दो वेल्स हैं, एक बाप की और बेटे की, दोनों एट ए टाइम है, दोनों कह रहे हैं कि बाप कह रहे हैं मेरी भी मर्जी है उसकी भी मर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल कोने में कहीं हीटर पड़ा है, बच्चा उसकी तरफ बढ़ता है, अब बाप रोक लेता है। अब कोई कहे कि बच्चा आपकी मर्जी से रुके, हाँ मैं चाहता था ना बढ़े, मैंने रोक लिया मेरी मर्जी से रुके। अब कोई उसे कहे कि बच्चा अपनी मर्जी से रुके, देखा नहीं बच्चा तो जाना चाह रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको रोक लिया। अब यहां पे भी दो विल हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं, बच्चा जाता है बढ़ना, बाप जाता है रुक जाए। चली किसकी मर्जी? बाप की, वो ताकतवर था, उसका होल्ड था, उसकी कुव्वत थी, वो उसकी यानी पार थी, वो उसने पकड़ लिया उसको, उसकी चली, बच्चे की नहीं चली। इसी तरह आप समझें कि एक इंसान की मर्जी है और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशक एक विल दी है, मर्जी दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, फिर कहेगा आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, मैं कहूँगा जी मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत और इंसान की मर्जी यूनिडायरेक्शन होती है, एक ही होती है, वो काम हम होता देख रहे होते हैं। अब कोई कहे मैं आप मुझसे पूछे आप अपनी मर्जी से बोल रहे, मैं कहा आप कोई पूछे आप अल्लाह की मर्जी से बोल रहे, मैं कहूँगा बिल्कुल अल्लाह की मर्जी से बोल रहे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की भी मर्जी है, मेरी भी मर्जी है, जिस तरह वहां बाप की भी मर्जी थी, बच्चे की भी मर्जी थी। लेकिन जहां पे मेरी मर्जी कुछ और होगी, अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और होगी, मेरी विल कुछ और होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विल कुछ और होगी, होगा वो जो अल्लाह ताला की विल, क्योंकि वो अल्लाह की ताकत है, वो चाहे जो चाहता है करता है, उसकी उसको कोई उसकी विल को कोई रद्द नहीं कर सकता। जो कब हम नहीं होता देखते, वो अल्लाह चाह नहीं रहे होते ये हो, इसलिए हम कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, या अल्लाह ताला चाह रहे थे, अल्लाह की मर्जी थी। ये वाला पहलू थोड़ा समझ में आना चाहिए। या इस तरह जो एग्जाम्पल दी उस तरह भी है, इसी तरह कोई शख्स जानवर को रस्सी लेकर फिरता रहे, जानवर चलता रहता है, वो लाद लेकर फिरता रहता है, जाना कहीं और जाने लगता है, उसको वो खींच लेता है, उसकी मर्जी चलती है, जानवर तो जाना चाहे, उसकी भी विल थी। तो इस तरह कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जब विल टकराती है तो ताकतवर की विल चल जाती है, उसकी मर्जी चल जाती है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इंसान की भी मर्जी है, दोनों के अल्लाह ने इंसान को विल दी है, इख्तियार दिया है, लेकिन जहां अल्लाह ताला भी चाहते ये हो वो होता है, जहां अल्लाह ताला चाहते ये ना हो वो नहीं होता। इंसान उसे मजबूर फील करता है कि मैं चाह भी रहा था, ये हुआ क्यों नहीं, ये हुआ नहीं। अब यहाँ पे एक और टर्म समझ लेनी चाहिए, वो है फाइल हकीकी की। फाइल हकीकी, फाइल कहते हैं काम करने वाला, हकीकी कहते हैं हकीकत में जो कर रहा हो। तो अल्लाह ताला की जात फाइल हकीकी है, मतलब कि हकीकत में जो काम करती है, मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो अल्लाह की मर्जी से बोल रहा हूं, तो फाइल हकीकी अल्लाह है, मैं इसको अपनी तरह मंसूब नहीं कर सकता कि मैं बोल रहा हूं, या इसीलिए कहते तकब्बुर, इसीलिए नहीं सोचता कि वो खुद कुछ कर ही नहीं रहा, जो कर रहा है अल्लाह की मर्जी से कर रहा है, तो करने वाले का कमाल है, इसका क्या कमाल है। फाइल हकीकी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रात है, ये समझ में आ जाए तो इंसान किसी चीज को अपने से मंसूब ही ना करे, अपनी किसी खूबी को, जाहिरी हो या बातनी हो, किसी तरह मंसूब ही ना करे, कहेंगे हर चीज अल्लाह की मर्जी से तौफीक से हो। इसीलिए तौफीक का वर्ड ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह की तौफीक के बगैर ना कोई गुनाह से बच सकता है ना कोई नेकी कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि जब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, तौफीक उसने ही देनी है, तो यहां से ये बात समझनी चाहिए कि ये मतलब ये कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं गुनाह से बचा, अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं नेकी करूं तो मैंने नेकी की, अगर वो ना चाहता मैं जो मर्जी कर लेता ना मैं गुनाह से बच सकता था नेकी कर सकता, तो मंसूब उससे करो। इसलिए कहा कि सिखाया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को रखो। तो फाइल हकीकी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि फाइल हकीकी, इसके लिए एक एग्जांपल वो है जो पपेट्स की होती है। तो पुतली तमाशा हो रहा होता है, उसमें गो के हमें नजर आ रहा होता है कि बजाहिर ये पुतलियां हरकत कर रही होती, हालांकि वो पुतलियां नहीं हरकत कर रही होती, उसके पीछे डोर होती है जो किसी और के हाथ में होती है, वो उसको मूव कर रही होती है, बराहर हमें नजर आता है ये कर। इसी तरह हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी डोर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में, वो जैसे चाहते हैं हमें हमसे करवाते हैं, उसकी विल ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहां भी आपके जहन में शायद और क्वेश्चन आ रहे होंगे, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ فوکس کریں اسی پوائنٹ پہ، سمجھ نہیں کچھ کریں، فائل حقیقی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ وہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کی ڈور اس کے ہاتھ میں. قرآن پاک نے اس کو ملٹیپل طریقوں سے کہا، ایک حدیث پاک جو لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری قلوب میری دو انگلیوں کے درمیان، میں جہاں چاہتا ہوں اس کو پھیر دیتا ہوں، نیکی پہ یا گناہ پہ. اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی جو ٹرم ہے وہ یہ کہ انسانوں کے پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا آخذ بالناصیہ، کہ اللہ نے پیشانی سے سب کو پکڑا ہوا ہے، تو جہاں چاہتا ہوں اس کو موڑ دیتا. تو جو اصل فائل ہے وہ اللہ تعالیٰ، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کہتے ہیں کہ کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا میری مرضی کے بغیر، ایک حرکت بھی کوئی نہیں کر سکتا میری مرضی کے بغیر، قرآن و حدیث میں بار منشن ہے. تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فائل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ذکر کیا، ان سے کہیں کہ میں، مفہوم ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اپنے لیے، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، ہاں اللہ بے چاہے. تو اللہ تعالیٰ نفع بھی دیتے، اللہ تعالیٰ نقصان بھی دیتے، فائل وہی ہے، کرنے والی ذات وہی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتے کھول دیتے ہیں، جس کا رزق چاہتے تنگ کر دیتے. تو کرنے والی ذات اللہ کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں جو اللہ چاہتے وہ ہوتا، اللہ کی ول چلتی ہے. وہ میں پہلے بتا دیا کہ اللہ کی ول چلتی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت بھی آتی ہے انسانوں کی برائی کی وجہ سے آتی ہے. اور دوسری جگہ کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، کہ جو مصیبت آتی ہے زمین پر یا تم پر وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے. اور ایک جگہ کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت تم پہ آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے. تو وہی جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کتنے اندازوں میں بیان کر رہے ہیں. اور ایک یہ آیت یہ ڈائریکٹ اسی معنی کو دے رہی ہے کہ دو ول اور چلتی اللہ کی ہے، مطلب فائل حقیقی اللہ ہے. کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں مٹی اٹھا کے پھینکی کافروں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو مینشن کیا، کہا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ آپ نے اس جنگ کے اندر کافروں کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. فائل حقیقی میں تھا، ظاہر میں آپ کے ہاتھ تھے، میں قتل کر رہا تھا. اور کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ مٹی پھینک رہے تھے آپ نہیں پھینک رہے تھے، میں پھینک رہا تھا. ظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کے پھینک رہے تھے، نہیں کہا کہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، میں پھینک رہا تھا، میں فائل حقیقی تھا، میں آپ سے کروا رہا تھا. تو یہ وہ کنسیپٹ ہے کہ جہاں پہ ایک تو دو ویلز ہیں، ہوتا وہ ہمیں جو ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دو ویلز ایک طرف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کے پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح منسوخ کیا کہ یہ میں کروا رہا تھا، میں کر رہا تھا. تو یہاں پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ دونوں ویلز تھیں، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے پھینکی، ادھر سے اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوخ کر لیں کہ میں نے کیا، اگر میں نہ چاہتا آپ کیسے کر سکتے تھے. تو یہ کنسیپٹ کلیئر. ایک شخص بولتا ہے اپنی مرضی سے، اس کے پیچھے اللہ کی ول ہوتی ہے. ایک کو سٹروک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، وہ بولنا چاہتا ہے بول ہی نہیں سکتا کیونکہ اس وقت اللہ کی نہیں مرضی. تو یہ دوسرا کنسیپٹ کلیئر ہے، فائل حقیقی اللہ کی ذات ہے. یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے. تقدیر کا مسئلہ ایک مین اہم پرائمری چیز ہے مسلمانوں کے لیے اللہ پر یقین کی. مطلب کیا کہ قرآن پاک کی ساری ٹرمینالوجیز توکل، تفویض، صبر، شکر، یہ ساری اس کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے. چار اس وقت ذہن میں آئی، دین کا ایک بہت بڑا پورشن یا یوں کہہ دیا جائے سارا پورشن بھی کہہ دیا جائے تو رجسٹرڈ مبالغہ رائی نہ ہو کہ وہ تقدیر کے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ. اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان ادراک کر سکتا ہے, اس کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو میں چیزوں سے اصل لینا ختم کر دوں, میرا خوف ختم, میری محبتیں ختم, میرا ڈائریکٹ اللہ سے ریلیشن ہوگا. کیونکہ میں ساری اس چیز کو تو میں نے تماشا سمجھا نا کہ اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں, میں اس سے کیوں امپریس ہوتا ہوں, میں اس سے کیوں خوف کھاتا ہوں, میں اس سے کیوں ڈرتا ہوں. تو یہ غم انسان کا ختم ہو جاتا ہے, خوشی انسان کی ختم ہو جاتی ہے, یہ کنٹرول میں ہو جاتا ہے. یہ جو ابھی ایک آیت اوپر پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, کہا اس سے ریلیٹڈ آئے تھے کہ جو مصیبت تم پہ آتی ہے وہ پہلے سے درج ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تم سے کوئی چیز چھنے تو غم زدہ نہ ہوا کرو, اور جب کوئی چیز ملے تو خوش نہ ہوا کرو. ایسے انسان کام ہو جاتا ہے کرائسس سچویشن میں, سارا یو اینڈ کرائس سب ختم, اور وہ مومن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ ہے مومن. اب ملٹیپل ایگزامپلز ہیں, جنگ ہے, کہا جا رہا ہے لشکر آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ میں نے کافی, کوئی اثر ہی نہیں آگے, کوئی خوف, کوئی دبدبا, کوئی ہیبر, کوئی تاری نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین بنا ہوا تھا, اس سے ایک کنسیپٹ کلیئر تھا. تیسری چیز جہاں پہ جو جس ہیڈنگ کے اندر بات کرنی ہے وہ یہ کہ جبر اختیار, کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے, یہ کہ کنسیپٹ, یعنی کہ جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سب کروا رہے تو انسان کی, یہ تو ذکر کر دیا کہ مرضی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے انڈر ہے, اگر اللہ نہ چاہے یہ کر ہی نہیں کچھ سکتا. پھر اگلا کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی کے انڈر ہی آپ اس کو رکھ رہے ہیں تو پھر بھی اصل تو اصل اللہ رب العزت کی مرضی ہوئی, تو پھر ہم پھر بھی مجبور ہوا, بے شک وہ مرضی اس کی اپنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کی مرضی کے انڈر ہی ہے نا, اللہ کی مرضی کے اگینسٹ تو نہیں وہ کچھ کر سکتا. تو جب نہیں کر سکتا تو پھر جزا و سزا کے کنسیپٹ کیا؟ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کچھ حساب سے مجبور ہے, کچھ حساب سے مختار. مختار کا مطلب جس کا اختیار ہو, مجبور کا مطلب کہ جو کہ اللہ کی ول کے اندر ہی ہر چیز کرتا ہوں. کہنے کا میں کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کہیں پہ انسان کو مجبور کریں گے کہیں پہ نہیں کریں گے, ہر چیز کی یعنی کہ ہر چیز ہوگی اللہ رب العزت کی مرضی سے, لیکن اللہ رب العزت اپنی مرضی کو ہر جگہ یوز نہیں کریں گے. جیسے اس بچے کی اگزامپل میں, جب بچہ کھیل رہا تھا تو باپ نہیں اسے روک رہا تھا, وہ کرنے دے رہا تھا بچے کو, اسی طرح اللہ رب العزت کچھ جگہ پہ انسان کو کرنے دیتے ہیں وہ جو مرضی کرے, نہیں اس کو پکڑتے, نہیں اس کو مجبور کرتے, اور کئی جگہوں پہ اس کو مجبور کر دیتے, اس کو پکڑ لیتے, وہ کرنا جا رہا ہو تو اس کو نہیں کرنے دیتے, وہاں وہ مجبور ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ہی انالیسس شروع کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بعض چیزوں پہ مختار ہوتے ہیں, بعض چیزوں پہ مجبور ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, پیدائش سے اگر شروع کریں, جہاں میرے پیرنٹس کس نے بننا ہے, مجھ سے تو نہیں کچھ پوچھا گیا, میرا کوئی اس میں اختیار نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد زندگی کے اندر کیا حالات آنے ہیں, مجھے کیا سرکمسٹانسز دیے جائیں گے, میرے پیرنٹس امیر ہیں غریب ہیں, ایجوکیشن کی اپارچونیٹیز کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں, تو یہ میرے سب اختیار میں نہیں ہے, مطلب کچھ چیزوں میں مجبور ہوں میں, میرے تو نہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نہ مجھے کوئی آپشنس ملتی ہیں. اسی طرح آگے چلتے جائیں, رسک کا جیسے پہلے لکھ دیا گیا ہے, میں مجبور ہوں, میں جتنا رسک ملنا ہے مجھے ملنا ہے. ایج کتنی ہے, مجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا مرتے ہوئے, جب موت آنی ہے اس نے آنا ہے, کہاں موت آنی ہے, کب آنی ہے. اسی طرح ملٹیپل چیزیں ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم فیل کرتے ہیں مجبور. ایک پورشن تو یہ کہ جو کہ ڈسائڈیڈ ہیں یہاں یہاں یہ اس پہ یہ سرکمسٹانس, फिर हम डेली लाइफ में देखते हैं, यानी हर रोज कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं कि हमारे साथ मिस हैप्स होते हैं, हर एक की जिंदगी में होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से होते हैं। किसी का मिस हैप कुछ हो जाता है, कुछ जिस्मानी तौर पे नहीं सही, एक मिस हैप, कुछ जिस्मानी तौर पे सही है, उसकी शादी हुई, बीवी से नहीं बन सकी, बीवी के शौहर से नहीं बन सकी, एक और मिस हैप जिंदगी का। फिर इसी तरह औलाद पैदा हुई, वो माजूर पैदा हो गए, एक और मिस हैप। औलाद के गम मल्टीपल किस्म के हैं, मिस हैप्स। फिर जिंदगी के अंदर बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, लोग फौत हो जाते हैं, गम मिलते हैं, चीज़ें छिन जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। एक लिस्ट बनाई जा सकती है एक मिस हैप्स की, और सारे मिस हैप्स में पूछा जाए उस बंदे से कि ये आपकी मर्जी से सब कुछ हुआ है, आप चाहते थे ऐसा? तो कहकर मैं तो नहीं चाहता था, हो रहा है, मैं मजबूर। तो ये इन वाकयात में, इन मिस हैप्स में वाकई इंसान मजबूर है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की विल चलती है कि इस बंदे को यहाँ भी मिस हैप दो, इसको यहाँ दो, इसको यहाँ दो, इसको यहाँ दो, इसको इस अंदाज से दो, इसको इस अंदाज से दो, इसको इस अंदाज से। क्यों वाला पोर्शन आगे आना है कि क्यों ये फैसला होता है, कैसे होता है, वो अभी पोर्शन आना है। अभी ये से बात हो रही है कि मिस हैप्स देने हैं यहाँ 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 यहाँ, ये फैसले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो रहे होते हैं, उसकी विल चल रही होती है। मैं मजबूर फील करता हूँ अपने आप को, मेरी तो इसको विल है ही नहीं, मैं तो अपने, मेरा इख्तियार ही कोई नहीं, मैं, मेरी पसंद ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी कोई पसंद नहीं, मामला ये अल्लाह ताला से क्रिएट किए जाती है बात। लेकिन साथ साथ हम ये भी सोच देखते और सोच सकते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजों में मेरी विल होती है, मसलन फॉर एग्जांपल बात जो कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, आप लोग जो आए अपनी मर्जी से आए, इसी तरह जो स्टूडेंट पढ़ता है लिखता है वो अपनी मेहनत कर रहा होता है, उसकी अपनी विल होती है उसमें, तो करना चाह रहा होता है, कि ऑप्शन मल्टीपल होती है, इंसान ऑप्ट करता है कि मैं इसको ऑप्ट कर लूँ, उसकी विल होती है उसके अंदर। यानी कि सुबह से शाम तक मेजॉरिटी काम हमारे हो रहे होते हैं जो हमारी विल्स के मुताबिक हो रहे होते हैं, एक्चुअली वो अपनी मर्जी से इख्तियार होता है हमारा उसको करने। तो अब वो पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हो रहा कि वहां होता है इख्तियार, लेकिन पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत की विल होती है, तब हम कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, इंसान अगर जिंदगी को डिवाइड करे तो दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, यहां मुख्तार है, यहां मजबूर है। यानी कि वो दोनों जगह अल्लाह की मर्जी तो है, उस पर वो तो बात होगी कि पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत फाइल हकीकी है, वो उसकी मर्जी तो है, लेकिन हम अपने हवाले से बात करें तो कहीं हम मजबूर हैं, कहीं हम इख्तियार। अब ये जहन में रखना चाहिए कि जहां मजबूर है इंसान, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कभी नहीं पूछेंगे ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो तो मजबूर था, उससे उसकी तो कोई मर्जी नहीं थी। लेकिन जहां वो मुख्तार था, उसका इख्तियार था, वहां अल्लाह ताला उससे पूछेंगे तुमने इख्तियार होने के बाद ये ऑप्ट क्यों किया, मर्जी तो उसकी है, विल तो है ना, वो अपनी विल से कर रहे हैं, तो अल्लाह ने पूछेंगे ये तुमने ऑप्ट क्यों किया। या दूसरे लफ्जों में इसका दूसरा पहलू समझने के ये है कि मजबूरी और मुख्तारी, ये हमें समझ में आ गई कि हैं जिंदगी में कुछ जगह मजबूर है, कुछ जगह मुख्तार है। जहां मजबूर हैं वहां हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं पूछेंगे कि क्यों ये हुआ, जहां मुख्तार हैं, जहां हमारा इख्तियार है, विल है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे ये तुमने क्यों ऑप्ट किया, ये तुमने अपनी विल से क्यों किया। तो आंसरेबल इंसान, ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया। अब यहां पे बस इतना समझ लें तीसरी बात कि जब जहां वो मुख्तार है, जहां उसकी विल है, जहां वो कुछ अपनी मर्जी से करता है, वहां अल्लाह ताला उसको मजबूर नहीं करते पीछे अपनी विल से कि नहीं ये नहीं ये करो। मिसाल के तौर पे एक शख्स अपने मर्जी से काफिर हो रहा है तो अल्लाह उसको रवस्ती नहीं करेंगे नहीं नहीं मोमिन हो, और एक शख्स मोमिन हो रहा है उसको रवस्ती पकड़े नहीं काफिर हो जाओ, ये नहीं अल्लाह ताला करो। अल्लाह ताला ऑप्शंस देते हैं, ये उसकी ऑप्शन है जो मर्जी करे, फाइल हकीकी फिर भी वो है। उससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि बुराई की तरफ जाते हुए बंदे को अल्लाह ताला क्यों नहीं रोकते, रोक सकते, वही क्वेश्चन है, वो बाद में आंसर करते। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि वो शख्स अपने इख्तियार से चलता है, अल्लाह ताला उसको करने देते हैं, उसको अल्लाह की विल भी वही होती है कि ठीक है तुम जहाँ चाहो। इसलिए कुरान पाक की बहुत सी आयतें समझ में आ जाएंगी जब अल्लाह ताला कहेंगे तुमने जुल्म किया मैंने नहीं जुल्म किया, तुमने ऑप्ट किया मैंने नहीं ऑप्ट किया। एक जगह अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमा दिया कि बात मैंने खोल दी है, जिसका दिल चाहे काफिर हो, जिसका दिल चाहे मोमिन, اس انداز میں بات کر دی, جس کا دل چاہتا ہے کافر اور جس کا دل چاہتا ہے کافر مومن. اللہ تعالیٰ نہیں کہ زبردستی مومن کو کافر اور کافر کو مومن کریں گے کہ مجبور انسان کہ میں مجبور تھا میں تو مومن ہو گیا, میں تو مجبور تھا میں تو کافر ہو گیا. نہیں, اس میں انسان کی مرضی ہوتی ہے. پھر آن بھی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ مجھے تو ہدایت ہی نہیں ملی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے اس کا دل مان گیا تھا, وہ اپنی مرضی سے وہاں سے ہٹا تھا. دل میں بات آ گئی تھی کہ بات صحیح ہے. اللہ کہے گا وہ اپنی مرضی سے اس نے آپٹ کیا کفر کو, اس تکبر کو, اس لیے اس کو سزا دی جائے گی. وہ اس کی ویل پہ اس کو سزا دی جائے گی. تو جنت اور جہنم جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی ویل پہ اس کے نتائج ہیں. وہاں پہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم جہاں مجبور تھے وہ کیوں ہوا, تم غریب کیوں تھے, تم امیر کیوں تھے, تم اس گھر میں کیوں پیدا ہوئے, اس گھر میں کیوں ہے, تمہارے ساتھ مس ہے یہ کیوں ہوا, تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا. نہیں نہیں, کچھ نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. انسان کو جہاں وہ مختار تھا وہ پوچھیں گے, ہاں تم پہ یہ مصیبت آئی تم نے کیا کی, ریئیکشن کیا تھا, شکوے تھے یا صبر تھا. یہ تو تمہاری اختیار میں تھا, شکوے تھے تو سزا ہے, اگر صبر تھا جزا ہے. اسی طرح باقی چیزوں کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے. تو یہ جبر اختیار کو سب کلیئر ہونا چاہیے کہ کئی جگہوں پہ مجبور, کئی جگہوں پہ اختیار. جہاں پہ مجبور وہاں پہ آنسریبل نہیں ہے, جہاں پہ اختیار ہے وہاں پہ آنسریبل ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ جہاں پہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے وہ آپٹ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ تم یہ نہ کرو یہ نہ کرو. اب جو اگلا کوشچن میں نے کہا رائز ہوتا ہے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتے وہ کرنے سے, گناہ کرنے سے. یا تو اس کی وجہ یہ ہے, وہ ایکچولی کیوں کے انڈر آنا ہے لیکن یہاں پارشلی اس کو ڈسکس کر دیتا ہوں کہ پھر دنیا کا مقصد کیا ہے. اگر انسان کو یہی کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ پیدا کر اس کو مجبور کرتے گناہ نہ کرو نیکی کرو, تو پھر دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اما شاکر ہوں اما کفورا, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکر ہوں اما کفورا, کہ میں نے راستہ بتا دیا ہے تم کچھ شکر کرتے کچھ کفر کرتے. یہی مقصد ہے. اب جو کفر کر رہے شکر کر رہے وہ اپنے ایکٹس کا خود رسپانسبل. دوسری بات یہ کہ اس کو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص کے پاس دو آپشن ہوئے, فار ایگزامپل دو چیزیں, ایک پاک صاف ایک گند ہے. وہ بھاری ہے, وہ خود نہیں اٹھا کے رکھ سکتا, اپنے اوپر اٹھا کے لے کے جانا ہے. تو سامنے ایک طاقتور انسان کھڑا ہے, کہتا ہے کیا اوپر رکھنا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اوپر رکھتا ہے. وہ رکھ دے گا, اٹھا کے اس کے دے دے گا. اب اگر اس نے گند کا فیصلہ کیا, برائی کا فیصلہ کیا, بری چیز کا فیصلہ کیا, تو اس کو قصوروار کہیں گے کہ تم نے ڈسیزن لیا ہے, کیوں یہ اٹھایا. جو راستے سے گزرے گا وہ کہے گا تمہارا فیصلہ تھا. وہ کہے گا نہیں اس نے رکھا ہے. نہیں اس نے نہیں رکھا, اس نے پوچھا تھا کیا رکھو, اس نے وہ رکھ دیا اٹھا کے تمہارے. تو اس کا کیا قصور ہے, تمہارا قصور ہے, آپشن تمہاری تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے دونوں چیزیں رکھتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راستے کھول دے. وہ کہتے نہیں میں برائی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے کرو برائی, راستے کھلا. اسی لیے وہ قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے کہ جو نیکی اور ہدایت کا طلبگار ہے وہ اس پہ چل پڑتا ہے, اس کو ہدایت مل جاتی ہے. جو گمراہی کرتا ہے وہ اس کو اللہ کہتے گمراہ ہو جائے. کیونکہ یہ آزمائش ہے, یہاں سے نہیں زبردستی کریں گے. لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بندوں میں لگایا کہ اس کو بلاؤ. دبستی تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن آوازیں لگانے والے پھر بھی بھیج دیے کہ ان کو آوازیں دور لگاؤ, انہیں سمجھاؤ, ان کو کلیئر کرو بات, ان کو جگاؤ, ان کو وارن کرو کہ یہ آئے اس طرف. یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو لا رکھتے, وہ آپشن رکھ دیتے کہ جو مرضی کرے, تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مجبور تو نہیں کرتے, لیکن ایسے بندوں کو لگا دیتے ہیں, ایسی نشانیاں بھیج دیتی ہیں کہ وہ مس ہیپس ہوتے ہیں. تو اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے, اوہ میں کہاں کھویا ہوا. تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. میں صاحب اس طرح سے وارن کرتے ہیں مختلف انداز سے, لیکن مجبور پھر بھی نہیں کرتے. تو یہ تیسری چیز انسان کلیئر ہونی چاہیے. اور چوتھی ہیڈنگ جو ہے, یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. اب کیوں کے دو پہلو ہیں, ایک جو انسان سمجھ سکتا ہے اور ایک جو انسان نہیں سمجھ سکتا. پہلے سے بات جب کلیئر کر کہ اس میں جب کیوں کا ایک پورشن انسان سمجھ سکتا ہے, دوسرا پورشن نہیں انسان سمجھ سکتا. اور جو سمجھ سکتا ہے وہ ابھی ذکر ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے کہ نہیں سارے نیک ہوں سارے یہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا اگر میں چاہتا نا تو سارے ہدایت یافتہ ہوتا، لیکن میں نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے میں نہیں چاہتا اس لیے جہنم بھرے گی. قرآن پاک کے یہ الفاظ کہ میری بات پوری ہو کے رہے گی کہ جہنم بھرے گی، یہ اب کلیئر ہو جاتی تھی بات کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اتنے لوگ جائیں گے جہنم، تو لکھ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اینگل سے کہا کہ میری بات جو میں نے لکھ دی ہے جو ہونی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی کہ جہنم بھرے گی. سورہ ہود کی آیات بڑی بڑی چونکا دینے والی ہیں کہ اگر میں چاہتا تو سارے انسان ہدایت تو ہوتے ہیں، لیکن میری بات پوری ہو کے رہنی ہے کہ جہنم کو میں نے بھرنا ہے انسانوں سے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپشن دی جاتی ہے. اب ایگزامینیشن ہال ہو، انویجیلیٹر دیکھ رہے ہوں کہ کون بچہ کیا کر رہا ہے، ایک بچہ غلط کر رہا ہے انویجیلیٹر تھوڑی بتاتا ہے کہ نہیں اس کا آنسر یہ، وہ تو کرنے دیتا ہے ایگزام. اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں برا کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے تو کرنے دیتے ہیں ایگزام. تو پہلی چیز یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اب دوسری بات جو سمجھ نہیں آتی انسان کو، وہ اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا پورشن جو سمجھ نہیں آتا، جو پہلے بتا دیا کہ نہیں آتا آ سکتا انسان کو، اس کی وجہ ہے وہ وجہ وہ پہلے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کنسپچلائز نہیں کر سکتا. کیا مطلب کہ فار ایگزامپل کہ میرے ریسورسز لمٹ ہے، میں ڈیسیجن ایک لینا ہے. اب ایک بچے کا ڈیسیجن دیکھیں گے رکھو گا، اس کے سامنے ایک میٹر رکھ دے اس پہ فیصلہ کرو کہ فیصلہ کرے گا یہ ہونا چاہیے، اور اس کا صرف 15 سال 20 سال کا ایکسپیرئنس. ایک 40 75 50 سال کے سامنے بھی میٹر رکھیں، وہ اپنے تجربے اپنی مہارت اپنے ایکسپیرئنس اس کی بیسس بھی کہہ کے نہیں ہونا چاہیے. ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ کا ڈیسیجن کچھ اور، ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں اس کا ڈیسیجن کچھ اور. یعنی ہر فیلڈ کا اگر کوئی میٹر رکھا جائے تو اس ایکسپرٹ کا ڈیسیجن کچھ اور ہوگا، انویسٹمنٹ نہیں اس کا ڈیسیجن کچھ اور ہوگا. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہر بندے کا لیول فرق ہے، وہ لمیٹڈ ہے، اس کے ریسورسز لمٹ ہیں. مطلب یہ کہ وہ میں جتنا بہترین سے بہترین فیصلہ کروں مجھے یہ قدر نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، سال بعد. کوئی شادی ہوتی ہے تو انسان کو کیا پتا ہوتا آگے کیا ہوگا کہ کیا میری اس بیوی سے بنے گی، بیوی کو کیا پتا شوہر سے بنے گی، اولاد کیسی ہوگی، کیا ہوگا، کچھ پتا نہیں. وہ تو ایک ظاہری اسپیکٹ پہ ظاہری کچھ عناصر دے کے فیصلہ کر لیتے. اللہ تعالیٰ کو کس پاس کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. انسان کے پاس دو بندوں کا جھگڑا آ جائے وہ نہیں سالو کر سکتا، کئی بار مسئلہ پیش آیا تھا کیسے اس کو حل نکال، ایک یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے، ان میں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، کس کا رائٹ ہے کس کا رائٹ نہیں ہے، کئی بار بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت کے سامنے پوری تخلیقات، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی اسپیس نہیں، ہر چیز کا پتہ اللہ تعالیٰ. اب جس کا اتنا براڈ ویژن ہو، ظاہری بات اس کے ڈیسیجن کچھ ہوں گے جو بالکل اس دوسرے کو سمجھ نہیں آئیں گے. مثال کے طور پر ڈاکٹر کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں جو لے مین کو بالکل سمجھ نہیں آتا یہ کیسے فیصلہ کر، ڈاکٹر کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، لے مین کہتے کیوں کاٹ دو، اس کی جان بچانی، اس کو تو نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ اس وقت سرنڈر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو پتا ہو کاٹنا چاہیے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کو اتنی بڑی ویژن ہو، اتنی براڈ اس کے پرسپیکٹو ہو، اتنا اس کے پاس زیادہ ریسورسز ہو، تو ایک جس کے پاس وہی کچھ نہیں وہ کیسے اس کے سمجھ سکتا بات. اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے جہان، اللہ تعالیٰ کے سامنے کریشن، ہمارے سامنے انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے جن بھی ہیں فرشتے بھی ہیں اور اتنی مخلوقات ہیں، یہ چونٹیاں یہ ساری نباتات جبدات، ان کے بھی اللہ تعالیٰ پالنے والے، ان کے بھی فیصلے کرنے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں، فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال بعد یہ ہوگا، تو اب کیا کرنا ہے اس کے لیے، آج ایک شخص کو پیدا کرنا ہے اس حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے پیدا، مصر کے حالات پیدا وہ ہو رہے ہیں فلسطین میں، مصر کے حالات ٹھیک کرنے، اور کیسے مصر پہنچایا جا رہا ہے کنوؤں کے ذریعے سے، یہ تقدیر یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کیسے یہ اس وقت اس وقت ٹھیک کرنے کے لیے میں نے کیسے وہاں پہنچانا. تو فیوچر اللہ کے ذمے نظر میں ہر چیز نظر میں. دو شخص دعائیں مانگتے ہیں, ایک شخص ایک دعا مانگتا ہے, دوسرے دوسری دعا مانگتا ہے, ایک کہتا ہے بارش ہو ایک کہتا ہے بارش نہ ہو, کس کی دعا قبول ہو, کس کا حل ہو مسئلہ, دونوں کے اپنے مسئلے. یعنی اتنی زیادہ باتیں ہیں, اب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ کرنا. یعنی جتنا سوچتے رہیں گے سمجھ آ جائے گی بات کہ یہ میری رہی سے بات ہے, باہر ہے کہ میں اس پہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتا. یہ سمجھ آ جائے گی کہ جب میں فیصلہ نہیں کر سکتا تو اب دو رائے آئیں گی اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ کس بیسس پہ کیا. تین آپشن ہو سکتے, ایک یہ ہے کہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ظلم ہے, یہ بچہ فوت ہو گیا, یہ ایک پالنے والا گھر تھا وہی فوت ہو گیا, یہ پاہج پیدا ہو گیا, یا یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ وہ ہو گیا, یہ تو ظلم. ایک آپشن یہ ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ عدل پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جیسا کیا ویسا بھرا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, تو اس بیسس پہ فیصلے شاید اللہ تعالیٰ کرتے. تیسری آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید رحم پہ بیسس پہ فیصلے کرتے ہوں, کہ رحمت ہوتی ہو, یعنی کہ جہاں پہ فیصلہ کرنا ہو وہاں رحم کرتے. یہ تین میرے پاس آپشن موجود ہے اس چیز کو سمجھنے کے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما دیتے ہیں کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, کہ میں وما انا بظلام للعبید, میں ظلم نہیں کرتا انسان. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈکلیئر کر دی, جو کہ عقلی ہمیں بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جو رحمان الرحیم اپنے آپ کو قرار دیتی ہے ہر جگہ رحمان الرحیم, اور ایک موسٹ پاپولر سورہ رحمان, جو ہر جگہ رحمت کو آگے رکھتی ہو وہ کیسے ظلم کر سکتی, جو انسانوں کو روکتی ہے ظلم نہ کرو, جو ذرا سا ظلم ہو جائے, ذرا سا ظلم زیادہ نہیں. یعنی کہ اتنی پریسائزلی اللہ تعالیٰ ناپتے ہیں, اس پہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکوریسی پریسیجن بہت زیادہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا, گھٹنوں کے درد بیٹھے ہوں گے, دو شخص پیش ہوں گے, ایک نے دوسرے پہ ظلم کیا ہوتا, زیادتی کی ہوتی. اب ہمارے ذہن میں یہ نا کہ بہت بڑی کوئی زیادتی ہو, وہ یہ چھوٹی چھوٹی, اس نے ایک برا کہہ دیا, کسی نے غیبت کر دی, کسی نے یہ کر دیا, غصے میں بات کر دی. خاص طور پہ گھریلو حالات میں یہ بہت محتاط ہونا چاہیے میاں بیوی کو. تو اب زیادتی ہو گئی تو وہاں پہ دونوں شخص پیش ہوں گے, اللہ کے ساتھ مقدمہ پیش ہوگا. اب وہ کہے گا زیادتی جس کو ہوئی تو کہے گا کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں مجھے دے دے, نیکیاں دے دیں گے, ظلم برابر حساب ہو گیا, نہیں ابھی نہیں ہوا ڈسیجن ہے, تو کیا کریں, ان سے پوچھیں گے آپ کیا کریں, کہیں گے اللہ تعالیٰ میرے گناہ اس پر ڈال, اس کے بعد اور نیکیاں نہیں ہیں, وہ تو ختم ہو گیا, اب میرے گناہ اس پر ڈال. اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے, بیلنس تو کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا. اب وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے کہ اے شخص اوپر دیکھ, دیکھیے جنت, اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت, پوچھیں گے کس کی ہے, کہا کسی نبی کی ہوگی, کسی ولی کی ہوگی, تقی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں بھی مل سکتی, کیسے مل سکتی, اس کو معاف. اس شخص کو معاف کر, تو وہ کہیں گے اس نے اتنی شوق ہوگا جنت کو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو, دونوں اس میں داخل. تو اس واقعے کو ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, اور یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے تھے, تو صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کس چیز سے مسکرا رہے ہیں, پھر انہوں نے پوری بات فکر کہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے, اور کہا کہ وہ صلح کرائیں گے تم بھی آپس پر صلح کرو, کیا کرو دنیا کے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے, یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اب میں یہ سوچوں کہ اس شخص کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اس پہ زیادتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں کسی سے کے اوپر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ, اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. میں بتا رہا ہوں, ڈسیزن میں کرتا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں, میں نہیں ڈالتا, جب اس سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے, اس حوالے سے بھی ظلم نہیں ہے, ویسے ہی اللہ نے کہا میں ظلم نہیں کرتا, تو کسی حوالے سے ظلم کا پہلو تو نکل گیا. تو ظلم اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتے. اب فیصلے دو ہی طرح سے اللہ کرتے ہیں, یا عدل پہ کرتے ہیں یا رحمت پہ. اگر ہم زندہ ہیں تو رحمت پہ ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں عذاب آ گئے, قومیں پلٹی گئیں, الٹی گئیں, تباہ و برباد ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ظلم نہیں کیا, ان کے اعمال ایسے. تو دو ہی طریقوں سے اللہ تعالیٰ فیصلے عدل یا رحمت کے اپنے آپ ظلم نہیں کرتے. تو یہ چیز انسان, ہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں ہی سمجھ سے باہر ہے. دو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ میں حکمت والی ذات ہوں, میں حکیم ہوں, علم و حکمت ہے, علیم الحکیم. علم بھی میرا ہے کہ کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, خبیر بھی ہوں, علیم الخبیر بھی کہا, علیم الحکیم بھی کہا. حکمت پہ بیس کرتا ہوں, علم پہ بیس کرتا ہوں, خبر پہ بیس کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ بندہ اٹھا سکتا ہے, میں اس کو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی کلاس میں ملٹیپل یعنی کہ کیپیبلٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی بال لائے, کوئی انٹرمیڈیٹ, کچھ. اب کوئی ایسا ایگزام پلان کیا جائے کہ جی اس کی کیپیبلٹی کے مطابق اسے پیپر دو. فار ایگزامپل ایسا ہوتا کم ہے, لیکن اگر ایسا سمجھا جائے تو یہ اسی طرح دنیا میں سمجھنا چاہیے کہ جس کے اندر کیپیبلٹی زیادہ ہے اس کو اس کی کیپیبلٹی کے مطابق پیپر دے دیا جاتا ہے. اس کا کوشچن ہوتا ہے, اس کو یہ مشکل, اس کا کیا آنسر ہے, اسے خوشی مل رہی ہے, اس کا کیا آنسر ہے, شکر کرنا ہے, صبر کرنا. ہر شخص کا پیپر فرق ہے, اس کی کیپیبلٹی کے مطابق. ایگزامینر کو پتا ہے اس کی کیپیبلٹی, اس کی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو پیپر دیا جا رہا ہے اور وہ حل کر رہا ہے. اور ہمیں اب عقل مند جس کو یہ سارا ساری فلاسفی سارا فنامنا سمجھ میں آ جائے, وہ کبھی دوسرے کا پیپر نہیں دیکھے گا. اس کو کیا آیا ہے, مجھے کیوں نہیں آیا ہے بھائی. وہ امتحان میں یہ نہیں ہے کرائیٹیریا, ہر ایک کا کرائیٹیریا فرق ہے. وہ اس کو اس کی کیپیبلٹی کے مطابق آنسر کرنے پہ اس کو مارکس دیے جائیں گے. آپ کو آپ کی کیپیبلٹی کے مطابق جو کوشچن آیا ہے اس پہ آنسر کرنے پہ نہیں دے گا. اس لیے دوسرے پہ نظر بھی نہ رکھو, آبجیکٹ بھی نہ کرو, اپنے کام سے کام رکھو. انسان دنیا میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا, اس کو یہ کیوں مل گیا, اس کو یہ مل گیا, اس کو یہ کیوں چھن گیا, اس کو کیوں چھن گیا. دوسروں کے فیصلے کرتا پھر رہا بھائی, جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے وہ کرے, اس میں انوالو ہوں, اس کا آنسر کریں. یہ سارا ٹائم پیریڈ اس کا ہے, دوسروں میں بولے فیس ہو جائے گا ٹائم. اور اس فار ایگزامپل ایک شخص عالم دین ہے, ایک عالم ہے. اب اس سے جو گناہ ہوگا اس کے کرائیٹیریا پہ اس کے فیصلہ کیا جائے گا. ایک عام شخص اگر اس سے گناہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا, پاک دور دیکھا, اس کے عمل, اور ایک شخص اب جو پیدا ہو رہا ہے اس کے عمل, ان کے حالات کے مطابق ان کے فیصلے ہوں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں مینشن کیا کہ بعد والے دور میں کوئی دسویں دین کے دسویں حصے میں عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. کیونکہ اس کے حالات ایسے, دور اتنا دور, اتنا ماحول خراب, تھوڑی سی ایفرٹ بھی اللہ اس کی قبول کر دے. لیکن اس دور میں ذرا سی بھی تو وہ منافقین میں داخل ہو گیا, کفار میں داخل. کوئی سوچ سکتا ہے نماز نہ پڑھ, نماز نہیں پڑھا فوراً کفار میں داخل. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کیوں کچھ سمجھ میں آتی ہیں باتیں. جیسے ایک کیوں کا جواب یہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے دیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ زمین تری اور خشکی میں جو فساد ہے وہ انسان کے عمل کی وجہ سے. تو اگر کوئی تمہیں کوئی نظر آ رہی ہے برائی تو سمجھو کہ میری عمل کی وجہ سے, میں نے گناہ کیا اس کا رزلٹ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے رزلٹس پہلے بتائے ہوئے کہ گناہ کرو گے کوئی نہ کوئی پکڑے جاؤ گے کہیں نہ کہیں. کیوں کرتا ہے؟ تو اب پکڑ آ گئی تو تمہارے گناہوں کا رزلٹ ہے. کسی کے ساتھ کوئی برا ہوا تو میرے گناہوں کا رزلٹ ہے. اسی لیے نیک لوگ جو ہوتے ہیں جن کو یہ معرفت, اسے معرفت, یہ ساری باتیں معرفت کی, اللہ تعالیٰ کی پہچان کی ہے, ہر ایک کا لیول فرق ہے, جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ ہر دنیا میں آنے والی مصیبت کو اپنے سے ریلیٹ کر دیتا کہ میری وجہ سے آ رہا ہے. اسے اس لیے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں, یہ کشتی جا رہی تھی, طوفان آ گیا تو ساحل پر شام کسی کی ذہن میں آیا کہ لگتا ہے ہم میں سے کوئی بہت گنہگار بیٹھے ہیں, اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے. تو جو سب سے نیک بزرگ اس نے کہا جو شخص گنہگار, تم میں پتہ ہے کہ تم اس نے کوئی گناہ بڑے بڑے کیے ہیں, تو وہ کشتی سے جائے, کیوں سب کو اس جان کو مصیبت میں ڈالا گیا. تو جو سب سے نیک بظاہر تھے بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے میں سارے خراب. تو یہ کیوں کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے فرمایا نا یہی ہے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو مجھے دوسروں کو بدگمانی کیوں کروں گا, اس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اس نے کیا, مجھے اپنوں کا تو پتہ ہے میں نے تو کیے, تو میں اپنے سے لیٹ کروں گا میری وجہ سے ہو رہا ہے, میں کاز ہوں سب برائی کا, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں ساری برائی ٹھیک ہو جائے. تو یہ بھی ایک ریزن اللہ, تو کچھ ریزن اللہ نے بتائی اور کچھ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو ڈھک دیا کہ یہ اس کے اندر ہے, یعنی کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, رولز میں بتا دیتا ہوں, ظلم نہیں کرتا, حکمت سے کام لیتا ہوں اور میرے پاس علم ہے اس بیسس پہ کرتا ہوں, کسی پہ بہت زیادہ نہیں ڈالتا. تو یہ ذہن میں رکھو, اس لیے اس پہ زیادہ نہ سوچا کرو یہ کیوں ہوا, ورنہ ہر کیوں سے انسان جواب ہی نہیں دے سکتا. فار ایگزامپل بارش کیوں ہوئی, پہلے کیوں نہیں ہوئی, یہ یہاں پہ پہاڑ ہے یا پہاڑ کیوں ہے, یہاں نہ ہوتا تو کیا, مطلب کہ یہ یوز لیس سوال, یہ ہر کیوں اتنے کیوں کہ کیسے آنسر کیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا لا یوسلو عما یفعلو وہم یوسلون, کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کیوں کیا, اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا کیوں کیا, ہر شخص کو آنسربل ہے اپنے ڈیڈ کا. اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھے کیوں کر دیا, یہ کفر کفیہ جملہ ہے, علماء نے اس کی لکھا ہے کہ کفیہ جملوں کے اندر اس کو شامل کیا کہ انسان کہتے کیوں کیا, کہ آبجیکشن اللہ پہ, اللہ کی حکمت پہ, اللہ کے علم پہ, اللہ کی علیم و خبیر ہونے پہ. تو کبھی یہ نہ کہے کیوں ہوا, مثال کے طور پہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا, کبھی اس وہاں سے انہیں کیوں ہو گیا, اس کے جو جہاں سے آنسر کرنا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں صبر ہے اس کا آنسر ہے, یہ کیوں آبجیکشن آنسر نہیں ہے. تو کبھی یہ نہ کہے کیوں ہوا, ہاں اللہ کی مرضی تھی ہو گیا, صبر اور اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہو کبھی ڈسکس کریں گے, کیوں کا زبان سے لفظ نکال دیں, ہاں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دیا کہ ہوتا ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں باتیں. اب بات لمبی ہو رہی ہے, ایک 10 منٹ 5 منٹ ہو تو ایک سائز کر لوں بات جی, تاکہ وہ بیک گراؤنڈ بندہ بنانا پڑتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات کی, لیکن یہاں پہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ انسانی عقلوں کو الجھا نہیں رہنے دیا, سلجھایا کیسے, قرآن پاک میں اس کو خود ڈسکرائب کر دیا کہ تم لوگ صرف انوکھے نہیں ہو کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تقدیر کی, یہ فیصلوں کی, یہ کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, یہ علم ہے ہی ایسا کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا, انسانی استعداد سے باہر. اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ نہیں آتی تو بڑی باتیں کہاں سے سمجھ میں آتی. اور اگزامپل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی بات بتا دی, یہ نبی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو تم کیسے سمجھ سکتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, نبی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تم کیسے سمجھ سکتے. تو اللہ رب العزت نے کیسے وہ ذکر کیا, وہ واقعہ اس کے ایڈٹس پڑھتے ہیں کہ وہ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو میں نہ ہٹوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا, یہ چلتا ہی جاؤں گا زمانوں تک. تو ہوا یوں تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے نے تقریر کی اور یہ کہہ دیا, تقریر کے بعد کسی نے کہا کیا عمدہ تقریر ہے, کیا آپ سے زیادہ علم والا ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے, کیونکہ بات تو صحیح ہے وقت کے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میسج دیا اور ہم سب کو بھی میسج دیا کہ یہ نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے علم ہے, وہ کہ ان کی بات ان کے سنیریو میں ٹھیک تھی غلط نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کئی بات نبیوں کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے اور اولیاء کے ذریعے عوام کی تربیت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے زیادہ علم والا ہے, کہا اچھا کون, کہا کہ فلاں شخص فلاں جگہ جائیں جہاں دو دریا آپس سے ملتے ہیں, ایک جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں, وہاں جائیں, وہاں وہ شخص بیٹھا ہوا اس سے ملے گا, اس کے بعد سے علم میں آپ. اب نبی کو کیا علم کی پیاس ہوگی, کہ علم سے مراد ہے جو اللہ کے قریب کرے, تو اللہ کا کوئی ایسی معرفت ایسا علم ایسی بھی کوئی پہچان ہے جو مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہونی چاہیے. ایک پیاس لگ گئی, اور جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو ساتھ دیا, شمعون علیہ السلام تھے ان کی خدمت میں ان کو ساتھ دیا اور کہا چلو سامان تیار کیا چل پڑے, اور کہا کہ میں جب تک وہ جگہ نہیں آئے گی میں چلتا رہوں گا, یا میں چلتا ہی رہوں گا, یہ بس ایک ڈیڈیکیشن تھی کہ مجھے بس علم حاصل کرنا ہے. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, کہ جب وہ وہاں پہنچے پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو کہ لاؤ ہمارے پاس کھانا، ہم نے سفر میں تکلف اور تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں تھکن ہو رہی ہے، تو کھانا لے کے آؤ. ان خادم سے کہا قال اریت اذ وینا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان شيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. تو بولے جو خادم تھا شمعون علیہ السلام کہ وہ دیکھا آپ نے کہ جب ہم نے جگہ وہاں ٹھہرے تھے ایک جگہ پہ اس پتھر کے پاس، تو میں مچھلی کو وہی بھول گیا اور یہ مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ اس کا ذکر کروں آپ سے، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں ایک عجیب طریقے سے. مطلب کہ مچھلی تھی ان کے سامان کے اندر کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو جب وہ ایک جگہ ٹھہرے تو مچھلی رندہ ہوئی اور چھلانگ مار کے وہاں باہر نکل گئی. تو انہوں نے دیکھا ہی ہوا لیکن بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا کہ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا. تو ابو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہم قصصا، کہا کہ یہی ہے وہ جگہ جہاں ہم نے جانا تھا، یہ بھی ایک نشانی تھی یا مچھلی زندہ ہو کے جائے. پھر وہ واپس اس طرف چل پڑے کہ جہاں پہ وہ مچھلی نکلی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے وہ خضر علیہ السلام کو پایا. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. پھر پایا وہاں ایک بندے کو میرے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ان کو اپنے پاس سے علم سکھایا. اب یہ واقعہ جب آئے گا سورہ کہف میں انشاءاللہ تو وہاں اس کی تفصیل ذکر ہوگی. ایک بہت ہی خوبصورت اس کے اندر اتنے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ہے کون جس کو نبی سے بھی زیادہ علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ اب دم میں بعد میں بندوں میں سے ایک بندہ. یہ ابدیت ایک پیک ہوتی ہے انسانیت. نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمت من عندنا، اس کے پاس تھا کیا؟ میری طرف سے رحمت تھی، اور رحمت سے اس کو ملا کیا تھا؟ علم. یہ رحمت و علم جڑی ہوئی باتیں. ہم یہ جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ڈسکشن ہماری سوچ سے اوپر جا سکتی ہے، ہمارے اوپر سے گزر سکتی ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ کی رحمت ہو بات سمجھنے آنے والی باتیں سمجھ آ جاتی. ہم رحمت پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے رحمت دی تھی، اپنی پاس اس کو ایک علم دیا تھا. تو انہوں نے کہا قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کہ جو آپ کو علم سکھایا گیا ہے اس سے میں بھی فائدہ لوں؟ مفہوم ہے ان آیات کا. تو انہوں نے کہا قال انك لن تستطيع معي صبرا. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب ان کو بھی، صدر علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ علم انسانی ادراک سے بلند ہے، اس کی فہم سے بلند ہے، اس کی سمجھ سے بلند ہے، یعنی کہ تقدیر کا، ان کے پاس تقدیر ہے. ان تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صبر کر سکیں گے، نہیں آپ کی مطلب کہ اس کو حصول ممکن نہیں ہوگا. وہ کئی فرق تصبر والا معلوم توحید بہی خبرا، اور آپ کیسے اس پہ صبر کریں گے جب آپ کو خبر ہی نہیں. تو یہ میسج ہمیں، یہ کیوں وہ کیسے نکالیں کہ کیسے ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہمیں اس چیز کو پورا خبر ہی نہیں ہے بات کی، کہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں، کتنی پرسپیکٹس میں ہو رہے ہیں، کتنی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہو رہے ہیں، تو کیسے میں کیسے یعنی کہ اس کو سمجھ سکتا ہوں؟ تو کیا نتیجہ نکلے گا ہر چیز میں؟ کیوں یہ کیوں وہ کیوں، جیسا آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جیسے کیوں ہے. تو یہ کیوں کی وجہ لا علمی ہے، بے خبری ہے انسان کی. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لك امرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تو انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے اگر آپ میری پیروی کرنی چاہتے ہیں تو بس ایک شرط، سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود نہ بتا دوں. میں بتاؤں گا لیکن سوال آپ نے نہیں کرنا. تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ٹھیک ہے اور چل پڑے. فن تلقا، دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا قال خرقتہا لتبرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا. یہاں تک کہ وہ دونوں چلے، تفصیل کتابوں میں ملتی ہے، دونوں چل پڑے. اب دو سات خادم ہیں، دو وہ ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، کشتی ظاہر بات ہے کشتی. اب یہ بھی دیکھیں کہ نیک سے نیک بندے خضر علیہ السلام دیکھنے میں وہ اسباب کے اندر رہے ہوتے ہیں، لیکن نظر کہاں ہوتی ہے؟ اسباب سے پیچھے، پتلیوں سے پیچھے اللہ پہ ہوتی ہے، لیکن سامنے وہی شخص ہوتے ہیں. اب وہ سامنے کشتی کے انتظار میں کھڑے، کشتی آئی بیٹھ گئے. اب راستے میں چلتے رہتے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ کیا بات ہے، کشتی اچھی بڑی جا رہی ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہا کالا خرب تھا حل تکرے کا حال, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں ڈوب جائے کشتی, لکھت جی تشہیر نہیں ملا, ایک بہت آپ نے بھاری عمل کر دیا. تو انہوں نے آگے جواب دیا, کالا علم اقل ان کلن تستی مائی صبر, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میں سے صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام چونک گئے کہ اچھا یہ وہ علم ہے جسے کوشچن نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا القال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا, کہا مجھ کو نہ پکڑے میری بھول پر اور مت ڈالے مجھ پر میرا کام مشکل. تو انہیں فوراً فکر ہوئی کہ مجھے اتنی اسٹوڈنٹ یعنی کہ اب یعنی میں اسٹوڈنٹ جو ہوں ان کا یہ نکال ہی نہ دیں اس اسٹوڈنٹشپ سے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے مشکل میں نہ ڈالیں کہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں بھول گیا تھا. فن طلقہ, پھر آگے چلے, حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. تو دونوں چلے یہاں تک جب ایک لڑکا ملا, یعنی کہ دریا عبور ہوا, سوال سامنے بچے کھیل رہے تھے, ایک لڑکا بچہ کھڑا ہوا تھا, خضر علیہ السلام اس کو پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا, اس کو قتل کر دیا. وہ حیران, وقت نبی دیکھے جو کہ عدل قائم کرنے آئے, اللہ کی شریعت کو قائم کرنے آئے, وہ دیکھے ایک شخص اٹھا کے کو قتل کر دیا. انہوں نے فوراً آبجیکشن کیا, قتل تو نفس زکیہ, ایک پاک صاف جس نے کسی کو قتل نہیں کیا, آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. اب یہاں انہوں نے کہا لقد جئت تشیئا نکرا, یہ آپ نے منکر کیا ہے, گناہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہی قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے. یہاں پہ تھوڑی سختی تھی, پہلی والی آیت میں تھا قال علم اقول انك لن تستطيع, اقول انك, یہاں پہ کیا قال علم اقول لك, میں نے آپ ہی سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے, یا تھوڑی سختی ہے, میں کہا تھا نہیں کریں گے وہاں, اب تھوڑی اور سختی ہے, میں نے آپ ہی سے تو کہا تھا. قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا, کہ ٹھیک ہے اگر اب میں سوال کروں تو پھر ہماری یہ ختم, یعنی کہ یہ سارا جو میں نے زیادہ تھا وہ منقطع, آپ عذر پہ پہنچ چکے ہیں, یعنی آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طے کیا تھا پہلے اور میں اس کے خلاف ہوں, تو آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں. تو سمجھ گئے اس چیز کو کہ یہ میرے علم شاید میری ادراک سے باہر ہے, میرے غیب سے باہر ہے. تو پھر ون طلقہ, پھر آگے چلے, حتی اذا اتیا اہل قریت نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. دونوں چلے یہاں تک کہ آگے بستی میں پہنچے, آگے ایک اور بستی تھی. اب پھر دیکھیں وہی بندگی, دونوں کو بھوک لگ رہی, ہم بستی والوں سے کہتے ہیں کوئی کھانا دے دو, بستی والے پہلے کشتی والے جانتے تھے سوال کر لیا تھا, ادھر بستی والے جانتے ہیں کہ نہیں دیتے, بھوکے بیٹھے ہوئے, بھوکے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دیوار ہے وہ گر رہی ہے, کچی دیواریں ہوتی تھیں, انہوں نے جلدی سے جائیے ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, مطلب کہ آپ بھوک لگ رہی ہے, آپ ان سے کہتے ہیں کس کی دیوار ہے, اس کی کوئی مزدوری لیتے, پیسے لیتے, ہم کچھ کھانا ہی کھا لیتے, تو ہم اس کو اجر لے لے رہے کھانا کھاتے جو بھوک لگ رہی. قال ھذا فراق بینی وبینک, انہوں نے کہا کہ یہ بس جدائی ہے میرے اور تم میں, لیکن جدائی کے بعد میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان باتوں کی خبر کہ جو آپ کو نہیں صبر نہیں ہوا جس پہ. پہلی چیز, اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینہ غصبا, کہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی جو کہ سمندر میں کام کرتے تھے, تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں آپ ڈال دوں سراغ کر دوں. کیوں کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ ہر جو سالم کشتی تھی اس کو چھین لیتا تھا مزدوروں سے, تو میں نے ایپ ڈال دیا تاکہ وہ چھینے نہ. آگے فیوچر یہ انسان کو پتہ ہی نہیں, وہ فیصلے آبجیکٹ اپ کرتا ہے کیوں ہوا, آگے کیا ہے, یہ انہیں آگے تھا, تمہیں آپ کو نہیں پتا, میں نے آگے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا, فرد تو نہیں بھا, میں نے ایپ ڈال دیا. وہ امن غلام فقان ابا واہ مومن فقشین انجور ہے کام تو گیا نم کفرا, اور جو بچہ تھا ان کے والدین نیک تھے, تو میں ہم ڈرے کہ وہ ان کو تغیانی یعنی کہ گمراہی، گناہ اور کفر میں نہ مبتلا کر دیں، یعنی وہ اتنا انہیں محبوب تھا والدین کو اور وہ مومن تھے، تو ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کو اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بڑا ہو کے محبت کی وجہ سے ان کو بھی اپنے پیچھے نہ چلا لے، کفر میں نہ لے جائے۔ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دے اس بچے کو ایک کسی اور سے جو کہ پاکی میں اور قربت میں رحمت میں زیادہ اچھا۔ اب یہ اتنی براڈ ڈیسیجن، یعنی کہ آگے اس نے کفر میں مبتلا کرنا ہے، ابھی فیصلہ کر کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے ایک اور بچہ دینے کی پلاننگ ہو رہی ہے جو کہ اس سے بہتر ہو ہر لحاظ، اتنی زیادہ پلاننگ۔ اور پھر تیسرا کہا کہ امل جدار فقان غلامین یتیمین فی المدینہ تھی وکان تحتہ انز اللہ وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرج کنزہما۔ اور جو تیسری چیز آپ نے دیکھی کہ وہ دیوار تھی، وہ دو غلام یعنی بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ تو پہلے بینکس تو نہیں ہوتے تھے، دبا دیتے تھے زمین میں، تو نشانی کے طور پہ دیوار کھڑی تھی کہ اس کے نیچے خزانہ ہے۔ اور ان کے والد نیک تھے جو فوت ہو چکے ہیں یتیم، وہ نیک تھے، ان نیکی کا اثر اللہ نے شو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرو، اس خزانے کو چھپا رہے تاکہ بڑے ہوں تو اس کو استعمال کریں، یہ پلاننگ تھی۔ تو اس لیے میں نے سارا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ کرو، میں نے دوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ سارا کہنے کے بعد انہوں نے کہا رحمت من رب، سب رحمت تھی آپ تمہارے رب کی، یہ ظلم نہیں تھا، یہ عدل بھی نہیں تھا، یہ سب رحمت تھی۔ وہ بچہ قتل ہوا یہ رحمت تھی، وہ کشتی میں سوراخ ہوا یہ رحمت تھی، آپ کو یہ سارے عیب نظر آ رہے تھے، یہ سب رحمت تھی۔ اور اس دیوار کو سیدھا کرنا اور نجات نہ لینا یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ ظلم نہیں تھا، یہ عدل بھی نہیں تھا، یہ رحمت من ربک فما فعلتہ عن امری، یہ میں نے خود کچھ بھی نہیں کیا، فاعل حقیقی اللہ تھا، اللہ کہہ رہے تھے۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہم باتوں کا علم جو آپ کو نہیں سمجھا۔ اب اتنی یہ واقعہ پورا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا کہ یہ فیصلہ پیچھے ہوتی ہے حکمت، پورا واقعہ ذکر کیا، اتنی زیادہ آیت۔ اب یہ سوچے انسان، اب نارمل سنہری میں آ کے سوچے کہ سارے واقعات ہو رہے ہوں جو ہمارے لیے ہوتے ہیں، اب وہ جب بچہ فوت ہوا والدین روئے ہوں گے، ماں پہ کیا گزری ہوگی، باپ پہ کیا گزری ہوگی، اب ان کے نزدیک ہوگا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لوگ آبجیکٹ کر دیتے کیوں ہوا، کیوں کہا سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، میں نے اس سے بہتر تمہیں اولاد دینی، وہ بچے وہ کشتی والے آبجیکٹ کیا مفت میں تمہیں سوار کیا، سوار کر رہے کیوں کر رہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کروا رہے ہیں، اگر ہم فائل حقیقی اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ کروا رہے ہیں، کیوں کہ آنسر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس لیے کروا رہے ہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو بظاہر ظلم، وہ ایکچوئل رحمت تھی، بظاہر رحمت، یعنی کہ انہوں حیرت اس بات پہ تھی کہ مفت کشتی میں سوار کرنے والوں پہ ظلم اور کھانا نہ دینے والے پہ رحمت، سمجھ سے باہر، وہ ظلم کر رہے کھانا ہی دے رہے ان پہ رحمت کا معاملہ ہے، وہ بغیر پیسوں میں کشتی پہ سوار کر رہے تھے ان کی کشتی پہ سوار کرتی، یہ تو سمجھ باہر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری سمجھ سے واقعی باہر ہے، کیونکہ میرے ڈیفینس پہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو تمہاری تو ہے ہی نہیں، اکویژن میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات، یہ کیوں کا آنسر ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ کے اندر ایک چیز رہے گی کہ دعا، تدبیر، جو ہم پلاننگز کرتے ہیں وہ کیا لائے، کہاں لائے کرتے ہیں، اس پرسپیکٹیو کو دیکھنا انشاءاللہ، اور پھر اس ساروں کو پھر آخر میں کنسٹرکٹ کو مرج کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ اپنی معرفت کھول دے، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا الله پاک آپ کی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام ساتھیں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یا اللہ پاک تقدیر ہے، تقدیر حق ہے، یا اللہ پاک ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ فائدے حقیقی ہیں، اب ہر چیز کو کرنے والی ذات ہیں، یا اللہ پاک محض اپنے لطفوں کرم سے یا اللہ پاک ایمان اور یہ ہمارے جو عقیدہ ہے اس کو ہمارا یقین بنا دے، یا اللہ پاک اس کو ہماری ہمیں سمجھا دے تاکہ یا اللہ پاک ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، ہمیں مقام رضا مل جائے، ہمیں مقام توکل مل جائے، ہمیں یا اللہ پاک مقام احسان مل جائے، ہم ہر چیز کو تیری طرف سے ہوتا ہوا دیکھیں، یا اللہ پاک محض اپنے لطف کرم سے یہ اپنے علم جو آپ کے خاص علم ہے یہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک یہ خاص آپ کا یہ تعلق ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، جو آپ کا یہ خاص یا اللہ پاک ادراک ہے ہمیں وہ نصیب فرما دیجئے، ہم دنیا سے امپریس ہونے کے بجائے یا اللہ پاک آپ پہ نظر کریں، آپ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، آپ پہ توکل کرنے کی کوشش کریں، آپ سے راضی رہنے کی کوشش کریں، صبر کی صفت ہمارے اندر آ جائے، شکر کی صفت اندر آ جائے، خوشی میں ہم اترائے نہ غم میں ہم زیادہ غم زدہ نہ ہوں، یا اللہ پاک یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک آج ہم نے کوشش کی کہ یا اللہ پاک اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن تیرے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تیرے احسان تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری صحیح اور کوشش کو قبول کر کے یا اللہ پاک یہ ہمیں اپنی تقدیر کا علم نصیب فرما دے، یا اللہ پاک یہ سارا توکل کا علم نصیب فرما دے، اپنی ذات کا علم نصیب فرما دے، اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے سینوں کو مطمئن کر دے، یا اللہ پاک ہم احکام پہ بھی مطمئن ہو جائیں، حالات پہ بھی مطمئن ہو جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ جو احکام آتے ہیں اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جو حالات آتے ہیں اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لے اور ہم سے تو راضی ہو جا، یا اللہ پاک ہمیں مقام رضا، اور یا اللہ پاک یہ جو مقام ہے یا اللہ پاک ایک تعلق والا مقام ہوتا ہے اس تک ہمیں پہنچا دے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو ہم سے گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دے، وہ چھوٹے تھے یا بڑے تھے، کر کے یاد ہیں یہ کر کے بھول گئے، محض اپنے لطف و کرم سے یا اللہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ پاک جو گناہ جہاں جن جگہوں پہ کیے ان جگہوں کو بھلا دے، جن یا اللہ پاک فرشتوں نے لکھے یا اللہ پاک ان کو بھلا دے، نام اعمال سے ان کو ختم کر دے، یا اللہ پاک ہماری یادداشت سے بھی ان کو ختم کر دے، یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں جو اللہ پاک ہمیں سہبس ہوئے، یا اللہ پاک آپ کی توفیق سے ہم نے اس پر صبر کیا یا اللہ پاک، لیکن اب یاد آتے ہیں تو یا اللہ پاک غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے ذہن سے یا اللہ پاک ان سے محو کر دے، ہمیں مطمئن زندگی نصیب فرما، اطمینان والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ پاک سکون اور راحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ پاک اگر ہمارا کوئی گناہ وجہ بنا ہوا ہے کہ یا اللہ پاک ہم غم میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ پاک ہمیں غم سے آزاد زندگی نصیب فرما، ہمیں یا اللہ پاک حقیقی غم آخرت کا غم نصیب فرما، حقیقی فکر آخرت کی فکر نصیب فرما، یا اللہ پاک حقیقی تعلق اپنا تعلق نصیب فرما، یا اللہ حقیقی محبت اپنی محبت نصیب فرما، حقیقی خوف اپنا خوف نصیب فرما، یا اللہ پاک مخلوق کے خوف محبت اور تعلقوں سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ پاک بڑی بڑی نعمتیں مانگ رہے ہیں اور یا اللہ پاک عمل کچھ نہیں، یا اللہ پاک اس کا بھی ادراک ہے، اس کا بھی احساس ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک آپ ہی رحم والا معاملہ فرما کے یا اللہ پاک ہمیں اپنے تک پہنچا دیں، ہم اپنی قوتوں پہ انحصار نہیں کرتے، اپنے علوم پہ انحصار نہیں کرتے، اپنی یا اللہ پاک طاقتوں پہ انحصار نہیں کرتے، یا اللہ پاک جو نعمت دی اس پہ انحصار نہیں کرتے، صرف تیری طرف متوجہ ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنا علم نصیب فرما، یا اللہ پاک آج تک جس کو جو ملا تیری طرف سے ملا، یا اللہ پاک آج تک جس کو جو تیری معرفت ملی یا اللہ تیری رحمت سے ملی، یا اللہ پاک ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی تیرا نام لینے والے ہیں، یا اللہ پاک ہم بھی ہمت کرتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ کھلاتے ہیں، یا اللہ پاک وہ معرفت وہ علم وہ یا اللہ تقویٰ وہ اپنی محبت وہ جو نعمتیں بھی روحانی باطنی ظاہری ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے پاس بھی صرف ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی بار زندگی ہمیں ملی ہے، اگر ہم خالی ہاتھ چلے گئے ان چیزوں سے یا اللہ پاک پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا، یا اللہ پاک رونے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اللہ پاک پچھتاوے اور رونے سے بچا لے، یا اللہ پاک ساری نعمتیں نصیب فرما، دین کی ہوں یا دنیا کی ہوں، دنیا کے بھی حسنات نصیب فرما، آخرت کے بھی حسنات نصیب فرما، یا اللہ پاک جو لوگ غموں مشکلوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ پاک جیسی بھی ہیں، تو بہتر جاننے والا ہے، مال کی طرف سے ہے، اولاد کی طرف سے ہے، گھر بار کی طرف سے ہے، یا اللہ پاک جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھے جوڑ نصیب فرما، یا اللہ پاک جو رزق کی وجہ سے پریشان ان کو حلال طیب رزق نصیب فرما، یا اللہ پاک سب کو یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ان کو راحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت اور ایمان کی موت مدین پاک کو نصیب فرما، اور یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کہ ہمیں اپنے لطف و کرم اور رحمت سے بلا استحقاق بلا عذاب جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما خصوصاً پاکستان کی، یا اللہ پاک اندرونی بیرونی فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں پریشان ہیں پس رہے ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو ان کے دلوں کو تسلی نصیب فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں ان کو دینے کے لیے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ پاک ہماری حالت تو یہ ہو گئی کہ یا اللہ پاک ہم نے تو ان کے لیے دعائیں مانگنی بھی چھوڑ دی، اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک انسانیت کا دکھ درد کی نصیب فرما اور ان کو یا اللہ پاک ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکال دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
سب سے پہلے تو جی ماشاء اللہ جزاک اللہ، آج کا جو لیکچر تھا بہت ساری الجھنیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں تھی جی وہ دیر تھی، ان میں ساتھ ساتھ باتیں لکھتی رہتا تھا، لیکن ماشاء اللہ آپ ان کا جواب فوری بعد میں جو ہے وہ دے دیتے. ایک تو آپ کے پاس یہ ریکارڈڈ
جی جی ریکارڈنگ
یہ لیکچر دو چار دنوں سننے والا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سننے والا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے